الطہارہ، طہارت کے مسائل۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، یہ بغیر طہارت کے صحیح نہ ہوگی، اور طہارت پانی اور مٹی ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ پانی کی قسمیں، نمبر ایک طاہر پاک پانی، یعنی وہ پانی جو خود بھی پاک ہو اور غیر کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ پانی حدث یعنی ناپاکی کو دور کرتا اور گندگی و نجاست کو زائل کرتا ہے۔ نمبر دو ناپاک پانی، پانی کی وہ تھوڑی مقدار جس میں ناپاکی پڑ جائے، اور اگر اس کی مقدار تو زیادہ ہے لیکن گندگی پڑنے کی وجہ سے اس کا مزہ، رنگ یا بو تبدیل ہو گیا، تب بھی وہ ناپاک ہے۔ تنبیہ، زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا الا یہ کہ گندگی اس کے رنگ بو اور مزے میں سے کسی وصف کو بدل دے۔ زیادہ پانی اسے کہا جائے گا جو دو کلے یعنی تقریباً 210 لیٹر ہو۔ برتنوں کے احکام، سونے اور چاندی کے برتنوں کے سوا ہر قسم کے پاک برتن رکھنا اور استعمال کرنا جائز ہے۔ سونے اور چاندی کے برتنوں سے طہارت تو حاصل ہو جائے گی، البتہ ان کے استعمال کا گناہ ہوگا۔ کافروں کے برتن اور کپڑوں کا استعمال جائز ہے الا کہ ہمیں ان کی ناپاکی کا یقین ہو۔ مردار کا چمڑا مطلق ناپاک ہے۔ مردار دو قسم کے ہیں، نمبر ایک ایسے جانور جن کا گوشت قطعاً حرام ہے، نمبر دو ایسے جانور کا غیر مطبوع مردہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے غیر مطبوع مردے کے چمڑے کو اگر دباغت دے دی جائے تو خشک اشیاء کے لیے اس کا استعمال جائز ہے، البتہ تر چیزوں کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ استنجا، آگے اور پیچھے کے راستے سے خارج ہونے والی گندگی کے صاف کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ پھر اگر یہ صفائی پانی سے ہو تو اسے استنجا کہتے ہیں، اور اگر مٹی اور کاغذ وغیرہ سے ہو تو اسے استجمار یعنی ڈھیلوں کا استعمال کرنا کہتے ہیں۔ فقط استجمار کے لیے شرط ہے کہ وہ چیز پتھر ہو، وہ کاغذ وغیرہ پاک ہو، حلال ہو، صاف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، کھانے کے لیے استعمال ہونے والی چیز نہ ہو، تین پتھر یا اس سے زیادہ سے ہو، ہوا کے علاوہ قبل و دبر سے نکلنے والی ہر چیز کی وجہ سے استنجا یا استجمار واجب ہے۔ قضائے حاجت کرنے والے کے لیے اسی حالت میں ضرورت سے زیادہ بیٹھے رہنا جائز نہیں ہے۔ گھاٹ پر، عام گزرگاہ پر، استعمال میں آنے والے سائے دار یا پھلدار درخت کے نیچے پیشاب و پیخانہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کھلے میدان میں قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونا حرام ہے۔ قضائے حاجت کرنے والے کے لیے درد ذیل چیزیں مکروہ ہیں۔ کسی ایسی چیز کا بیت الخلاء میں لے کر جانا جس میں اللہ کا نام ہو، قضائے حاجت کے دوران میں گفتگو کرنا، سوراخ یا شگاف میں پیشاب کرنا، دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کا چھونا، عمارتوں میں قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونا، مذکورہ مکروہ امور ضرورت کے پیش نظر جائز ہیں۔ قضائے حاجت کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ دھونے یا صاف کرنے میں تاک عدد کا خیال رکھے، اور ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی سے بھی استنجا کرے۔ مسواک، کسی نرم لکڑی جیسے پیلو کی لکڑی سے مسواک کرنا سنت ہے۔ مندردہ ذیل حالات میں مسواک کرنے کی تاکید ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن کے لیے وضو سے قبل، نیند سے بیدار ہونے کے بعد، مسجد اور گھر میں داخلے کے وقت، اور منہ کا مزہ بدلنے کی حالت میں وغیرہ، سنت یہ ہے کہ مسواک کرنے اور پاکی حاصل کرنے میں دائیں جانب سے ادا کی جائے، اور کسی بھی غیر مرغوب چیز کو زائل کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے۔ وضو کا بیان، وضو کے ارکان، نمبر ایک چہرہ دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی اس میں شامل، نمبر دو دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کے سرے سے لے کر کوہنیوں تک دھونا، نمبر تین دونوں کانوں سمیت پورے سر کا مسح کرنا، نمبر چار ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھونا، نمبر پانچ ان کاموں میں ترتیب کو برقرار رکھنا، نمبر چھ اعضا کو پے در پہ دھونا۔ وضو کے واجبات، نمبر ایک وضو کرنے سے قبل بسم اللہ پڑھنا، نمبر دو رات کی نیند سے بیدار ہو تو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے قبل انہیں تین بار دھونا۔ وضو کی سنتیں، نمبر ایک مسواک کرنا، نمبر دو ابتدائے وضو میں دونوں ہتھیلیوں کا دھونا، نمبر تین چہرہ دھونے سے قبل کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، نمبر چار روزے دار کے علاوہ کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغے سے کام لینا، نمبر پانچ داڑھی گھنی ہونے کی صورت میں اس کا خلال کرنا، نمبر چھ انگلیوں کا خلال کرنا، نمبر سات دائیں عضو کو بائیں سے پہلے دھونا، نمبر سات دائیں عضو کو بائیں سے پہلے دھونا، نمبر آٹھ تمام اعضا کو دو یا تین بار دھونا، نمبر نو ناک میں پانی دائیں ہاتھ سے ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے صاف کرنا، نمبر دس اعضائے وضو کو مل مر کر دھونا، نمبر گیارہ کامل طریقے پر وضو کرنا، نمبر بارہ وضو کے بعد وارد دعائیں پڑھنا۔ وضو میں مکروہ کام، نمبر ایک ٹھنڈے یا گرم پانی سے وضو کرنا، نمبر دو ایک عضو کو تین بار سے زائد دھونا، نمبر تین اعضاء سے پانی جھاڑنا، نمبر چار آنکھ کے اندرونی حصے کا دھونا، البتہ وضو کے بعد اعضاء سے پانی صاف کرنا جائز ہے۔ تنبیہ، کلی کرنے میں ضروری ہے کہ پانی کو منہ کے اندر گھمائے، ناک میں ڈالنے اور جھاڑنے میں صرف ہاتھ سے پانی ڈالنا اور صاف کرنا کافی نہیں، بلکہ سانس کے ذریعے سے پانی کھینچنا یا باہر لانا ضروری ہے، بغیر اس طرح کیے صرف پانی ڈالنا یا جھاڑنا صحیح نہ ہوگا۔ وضو کا طریقہ، دل سے وضو کی نیت کرے، پھر بسم اللہ کہے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھوئے، پھر کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے، پھر پورے چہرے کو دھوئے، چہرے کی حد لمبائی میں عادتاً جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک اور چوڑائی میں ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو بازوؤں اور کوہنیوں سمیت دھوئے، پھر پیشانی سے لے کر گدی تک پورے سر کا اور کان کے اوپری والے حصے کا مساح کرے، شہادت کی دونوں انگلیوں کو دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے اندرونی حصوں کا مساح کرنا چاہیے اور دونوں اخونٹوں سے کانوں کے ظاہری حصوں کا مساح کرے، پھر دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھوئے۔ تنبیہ، داڑھی کے بال اگر ہلکے ہیں تو اس کے نیچے کا چمڑا دھونا ضروری ہے، اور اگر داڑھی گھنی ہے تو صرف اس کا ظاہری حصہ دھویا جائے گا۔ داڑھی کا خلال کرنا حدیث سے ثابت ہے جس کا مقصد جلد تک پانی پہنچانا ہے۔ موزوں پر مسح، چمڑے یا اس طرح کی کسی اور چیز سے بنے ہوئے قدم کے لباس کو خف یعنی موزہ کہتے ہیں، اور اگر یہی اون وغیرہ سے بنا ہے تو اسے جورب یعنی جراب کہتے ہیں، جنہیں ہم نے موزے کا نام دیا ہے۔ ان دونوں قسم کے موزوں پر مسح کرنا صرف طہارت صغرا یعنی وضو کی صورت میں جائز ہے۔ موزے پر مسح کے جواز کے لیے کچھ شرطیں ہیں، نمبر ایک موزے کامل طہارت کے بعد پہنے گئے ہوں، دوسرا پیر بھی دھونے کے بعد، نمبر دو طہارت پانی سے حاصل کی گئی ہو، نمبر تین موزے پاؤں کے ان حصوں کو چھپاتے ہوں جن کا دھونا وضو میں فرض ہے، نمبر چار دونوں موزے جائز ہوں، نمبر پانچ دونوں موزے پاک چیز سے بنے ہوں۔ پگڑی پر مسح، کچھ شرطوں کے ساتھ پگڑی پر مسح جائز ہے، نمبر ایک پہننے والا مرد ہو، نمبر دو سر کے اس حصے کو چھپائے ہوئے ہو جو عادتاً پگڑی سے چھپا جاتا ہے، نمبر تین طہارت صغرا وضو کے لیے مسح کیا جا رہا ہو، نمبر چار طہارت پانی سے حاصل کی جا رہی ہو۔ خمار اوڑھنی پر مسح، خمار پر مسح کچھ شرطوں کے ساتھ جائز ہے، نمبر ایک اوڑھنی عورت کے سر پر ہو، نمبر دو حلق کے نیچے سے لے کر باندھی گئی ہو، نمبر تین طہارت صغرا کے لیے مسح کیا جا رہا ہو، نمبر چار طہارت پانی سے حاصل کی گئی ہو، طہارت پانی سے حاصل کی گئی ہو، نمبر پانچ عادتاً چھپے رہنے والے سر کے حصے کو چھپائے ہوئے ہو۔ مسح کی مدت، مسح کی مدت مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات اور مسافر کے لیے تین دن اور تین رات ہے، بشرطی کی مسافر قصر کا سفر ہو۔ مسح کی ابتدا، موزہ پہننے کے بعد جب حدث لاحق ہو تو پہلی بار مسح کرنے سے لے کر دوسرے دن بعین ہی اس وقت تک یعنی مقیم کے لیے 24 گھنٹے۔ فائدہ، جس شخص نے سفر میں مسح کیا پھر مقیم ہو گیا، یا حالت اقامت میں مسح کیا پھر سفر شروع کر دیا، یا ابتدائے مسح کے بارے میں شک میں مبتلا ہوا تو وہ مقیم کی طرح مسح کرے گا۔ پٹی پر مسح کرنا، پٹی سے مراد وہ لکڑیاں ہیں جو ہڈی وغیرہ کے جوڑنے کے لیے باندھی جاتی ہیں، چنانچہ ان پر مسح کرنا چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے، نمبر ایک ان کی ضرورت ہو، نمبر دو ضرورت کی جگہ سے زیادہ نہ ہو، نمبر تین ان پر مسح کرنے اور باقی اعضاء کے دھونے میں موالات پہ درپے کرنے کو مد نظر رکھا جائے۔ اگر پٹی ضرورت کی جگہ سے آگے بڑھی ہوئی ہے تو اس کا زائل کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کا زائل کرنا باعث ضرر ہو تو اس زائد حصے پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ موزے پر مسح کی مقدار، دونوں پاؤں کی انگلیوں سے لے کر پنڈلی تک اکثر اوپر کا حصہ، دونوں ہاتھوں کی کھلی ہوئی انگلیوں سے مسح کیا جائے گا۔ چند فائدے، افضل یہ ہے کہ دونوں موزوں پر دائیں جانب کو مقدم کیے بغیر ایک ساتھ مسح کیا جائے۔ موزوں کے نچلے حصے یا پیچھے کے حصے کا مسح سنت نہیں ہے، بلکہ اگر صرف انہیں پر اکتفا کیا گیا تو کافی نہ ہوگا۔ چمڑے کے موزوں کا دھونا یا ایک سے زائد بار مسح کرنا مکروہ ہے، امامہ اور خمار کے اکثر حصے کا مسح ضروری ہے۔ نواقض وضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں، نمبر ایک پیشاب اور پیخانے کے راستے سے نکلنے والی چیز کو پاک ہو جیسے ہوا، اور منی یا ناپاک ہو جیسے پیشاب، مسی اور پیخانہ، نمبر دو نیند یا بے ہوشی کی وجہ سے عقل کا زائل ہو جانا، البتہ ہلکی نیند جو بیٹھ کر یا کھڑے ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، نمبر تین قبل و دبر کے علاوہ کسی اور راستے سے پیشاب اور پیخانے کا نکلنا، نمبر چار پیشاب اور پیخانے کے علاوہ کسی اور نجس چیز کا کثیر مقدار میں جسم سے نکلنا جیسے زیادہ خون، نمبر 5 اونٹ کا گوشت کھانا، نمبر 6 ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونا، نمبر 7 مرد کا عورت کو یا عورت کا مرد کو شہوت سے بلا حجاب چھونا، نمبر 8 دین سے مرتد ہو جانا جسے اپنی طہارت کا یقین ہو اور اسے حدث خروج ریح وغیرہ کے بارے میں شک ہو جائے یا اس کے برعکس ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے یقین پر باقی رہے۔ غسل کا بیان، غسل کے اسباب۔ غسل کو واجب کرنے والی چیزیں، نمبر 1 شہوت سے منی کا خروج یا نیند کی حالت میں شہوت سے یا بلا شہوت منی کا خروج احتلام ہونا، نمبر 2 مرد کے ختنے عضو تناسل کی سپاری کا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونا خواہ انزال نہ ہو، نمبر 3 کافر کا اسلام قبول کرنا خواہ مرتد ہوا ہو، نمبر 4 حیض کا خون آنا، نمبر 5 نفاس کا خون آنا، نمبر 6 مسلمان کا وفات پا جانا۔ غسل کے فرائض۔ غسل کے لیے بطور فرد کے تو صرف اتنا کافی ہے کہ پورے بدن پر پانی بہایا جائے اور ناک و منہ میں پانی ڈالا جائے، البتہ غسل کامل 9 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ کہنا، نمبر 3 برتن میں ہاتھ ڈالنے سے قبل دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، نمبر 4 شرمگاہ اور اس سے لگی گندگی کو صاف کرنا، نمبر 5 وضو کرنا اپنے سر پر، نمبر 6 اپنے سر پر 3 لب پانی بہانا، نمبر 7 پورے بدن پر پانی بہانا، نمبر 8 دونوں ہاتھوں سے بدن کو رگڑنا، نمبر 9 ہر عمل دائیں طرف سے شروع کرنا۔ جسے حضرت اصغر لائق ہو یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو تو اس پر درزیر چیزیں حرام ہیں، نمبر 1 قرآن مجید کا چھونا، نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 طواف کرنا، اور جسے حضرت اکبر لاحق ہو یعنی اس پر غسل واجب ہو تو اس پر مذکورہ چیزوں کے علاوہ درزیر چیزیں بھی حرام ہیں، نمبر 4 قرآن پڑھنا، نمبر 5 مسجد میں ٹھہرنا، حالت جنابت میں بغیر وضو کے سونا اور غسل میں فضول خرچی سے کام لینا مکروہ ہے۔ تیمم کا بیان۔ تیمم کی شرطیں، نمبر 1 پانی کا حصول دشوار ہو، مٹی پاک اور مباح ہو، اس پر غبار ہو اور جلی ہوئی نہ ہو۔ تیمم کے ارکان، نمبر 1 پورے چہرے کا مسا کرنا، نمبر 2 اس کے بعد کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کا مسا کرنا، نمبر 3 ترتیب قائم رکھنا، نمبر 4 موالات یعنی پیدر پہ کرنے کا اہتمام رکھنا۔ تیمم کو باطل کرنے والے کام، نمبر 1 ہر وہ عمل جو وضو کو باطل کر دے، نمبر 2 اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا ہے تو پانی کا دستیاب ہو جانا، نمبر 3 تیمم کا سبب بننے والے امر کا خاتمہ، جیسے کسی بیماری کی وجہ سے تیمم کیا تو اس بیماری سے شفا یاب ہو جانا۔ تیمم کی سنتیں، نمبر 1 طہارت کبرا یعنی غسل کے لیے تیمم کر رہا ہے تو ترتیب موالات قائم رکھنا، نمبر 2 آخری وقت تک موخر کرنا، نمبر 3 وضو کے بعد پڑھی جانے والی دعا پڑھنا، تیمم کے مکروہات زمین پر بار بار ہاتھ مارنا۔ تیمم کا طریقہ، نیت کر کے بسم اللہ پڑھے اور دونوں ہاتھوں کو زمین پر ایک بار مارے، اس کے بعد پہلے اپنے چہرے کا مسا کرے، اس طرح کہ اپنی ہتھیلیوں کو چہرے اور داڑھی پر پھیرے، پھر دونوں ہتھیلیوں کا مسا کرے، بائیں ہتھیلی کی پشت کا بائیں ہتھیلی کے داخلی حصے اور بائیں ہتھیلی کی پشت کا دائیں ہتھیلی کے داخلی حصے سے مسا کرے۔ نجاست کا دور کرنا، عینی چیزیں 3 ہیں، جاندار یہ 2 قسم کے ہیں، اول ناپاک جانور، اس میں درد ذیل جانور ہے، کتا سور اور دونوں سے پیدا ہونے والے جانور، ہر وہ پرندہ اور چوپایا جو خلقت میں بلی سے بڑا ہو اور جن کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو، اس قسم کے حیوانات کا پیشاب، پیخانہ، لعاب، پسینہ، منی، دودھ، ریٹھ اور کئے ناپاک ہے۔ دوئم پاک جانور، پاک جاندار، ان کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 آدمی، اس کی منی، پسینہ، لعاب، دودھ، بلغم اور عورت کی شرمگاہ کی رطوبت پاک ہیں، اس طرح اس کے جسم کے سارے اجزاء و تمام فضلات جسم سے خارج ہونے والی چیزیں پاک ہیں، البتہ پیشاب، پیخانہ، مزی، ودی اور خون ناپاک ہے۔ ہر وہ جانور جس کا گوشت حلال ہے، اس کا پیشاب، لید، منی، دودھ، پسینہ، لعاب، ریٹھ، قے، مزی اور ودی سب پاک ہے۔ وہ جانور جن سے بچنا مشکل ہو، جیسے گدھا، بلی، چوہا وغیرہ، ان کا فقر، لعاب اور پسینہ پاک ہے۔ مردے جانور، انسان، مچھلی اور ٹڈی کے سوا ہر جانور کے مردے ناپاک ہیں، اس طرح وہ جاندار جس میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، جس سے بچھو، چیوٹی اور مچھر، ان کے مردے بھی پاک ہیں۔ جامد یعنی غیر دید روح چیزیں، ہر قسم کے جامد جیسے زمین اور پتھر وغیرہ پاک ہیں، اس سے قبل ذکر شدہ ناپاک جانوروں کی جامد چیزیں اس حکم سے مستثنا ہیں۔ چند فائدے، خون پیپ اور کچ لہو، خون ملا پیپ ناپاک ہے، اور اگر یہ چیزیں کسی پاک جانور کی ہیں تو نماز وغیرہ میں اس کی تھوڑی مقدار معاف ہے۔ 2 قسم کا خون پاک ہے، مچھلی کا خون، ذبح کیے ہوئے جانور کا وہ خون جو گوشت اور رگوں میں باقی رہ گیا ہو، حلال جانور کا جو حصہ اس کی زندگی میں کاٹ لیا گیا، حلقہ جمع ہوا خون اور مضغہ لوتھڑا سب ناپاک ہیں، ناپاکی زائل کرنے کے لیے نیت شرط نہیں ہے، چنانچہ اگر بارش ہونے سے نجاست دور ہو گئی تو وہ پاک ہو جائے گی، نجاست کو چھو لینے اور رودنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، صرف اتنا ضروری ہے کہ اسے زائل کر دیا جائے اور جسم اور کپڑے میں جہاں کہیں لگی ہو اسے صاف کر دیا جائے، نجاست پاک ہو جانے ہو جائے گی بشرط یہ کہ پاک پانی سے دھوئی جائے، اگر نچوڑنا ممکن ہو تو دھونے والے پانی سے باہر نچوڑا جائے، اگر دھونا میسر نہ ہو تو خرج کر زائل کر دی جائے، اگر کتے کی نجاست ہے تو 7 بار پانی سے دھویا جائے اور 8ویں بار مٹی یا صابن کا استعمال کیا جائے۔ چند ضروری باتیں، زمین پر پڑی نجاست اگر بہنے والی ہے جیسے پیشاب وغیرہ تو اس پر کتنا پانی بہا دینا کافی ہے جس سے اس کا رنگ اور بو جاتا رہے، اور اگر اس نجاست کا کوئی حصہ موجود ہے جیسے پیخانہ وغیرہ تو اس کے وجود اور اثر دونوں کا زائل کرنا ضروری ہے، اگر نجاست کا دور کرنا ہے بغیر پانی کے ناممکن ہے تو اس کا پانی سے دھونا ضروری ہے، اگر نجاست کی جگہ بھول جائے تو اتنی دور تک دھونا واجب ہے کہ جائے نجاست کے صاف ہونے کا یقین ہو جائے، اگر کسی نے نفل نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا تو اس وضو سے فرد نماز پڑھنا جائز ہے، نیز سے بیدار ہونے کے بعد اور ہوا خارج ہونے سے استنجا کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ ہوا پاک ہے، اس پر وضو اس وقت واجب ہے جب نماز وغیرہ کا ارادہ کر لے۔